واستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. میری آدمی کا مقصد ملتان میں نہ کوئی جلسہ تھا نہ کوئی مجلس تھی نہ کوئی تقریر اور بعض کا تخیل ذہن میں تھا. میری حاضری محل حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد یہ پہلی حاضری تھی. تو میرا مقصد تھا کہ تعزیت ادا کروں اور تعزیت کے لیے حضور اور مجمع نہیں ہوتا. اگر واقعی پہلے سے مجھے علم ہوتا کہ کسی قسم کا اعلان کیا گیا ہے جلسے کا تو میں روک دیتا اور مجھے امید تھی کہ مولانا شریف صاحب بات بھی لیتے ہوئے. لیکن اچانک آ کے معلوم ہوا کہ کوئی جلسہ بھی ہے کوئی اجتماع بھی ہے. جلسہ اور تقریریں ان سب کے لیے ضرورت پڑتی ہے نشاط کی. طبیعت میں انشراح ہو نشاط ہو قوت ہو یہ ساری چیزیں لے جاتی ہیں. اگر میں اس وقت حاضر ہوا ہوں ایک بوڑھے ہوئے دل کے ساتھ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا غم سامنے ہے اور آ کر وہ تازہ ہو گیا حالانکہ ان کی وفات پر کچھ عرصہ گزر چکا ہے. مگر میرا تعلق اتنا قریب تھا ان سے اور قلبی رابطہ اور آج کا نہیں برسا برس پہلے کا. مولانا جب جالندھر میں مقیم تھے تو وہ پنجاب کا جو بھی سفر ہوتا تھا تو دو جگہ اترنا میرا لازمی تھا. جالندھر میں مولانا مرحوم کی وجہ سے اور امرتسر میں حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ایک ایک سب بجائے بجا ہے. پاکستان بننے کے بعد مولانا کا قیام ملتان میں ہوا تو یہاں بھی ایک آج مرتبہ ان کی حیات میں حاضری ہوئی. اس وقت ان کی وفات کے بعد پہلا موقع ہے حاضری کا تو وہ سارے تعلقات بھی سامنے آ گئے وہ ساری تاریخ سامنے آ گئی. اس کی وجہ سے دل پر ایک غم اور ایک بوجھ ہے. تو اس بوجھے ہوئے دل سے میں کیا دل تقریر کروں اور کیا جلسے کا حق ادا کروں اور اوپر سے خود میرا بھی ضعیفی کا عالم ہے. قوت بھی وہ نہیں ہے جو پہلے تھی امنگ بھی وہ نہیں ہے جو پہلے تھی جذبات بھی کچھ سرد پڑ چکے ہیں. تو ایسی حالت میں تقریب ہو تو کیا ہو. بہرحال جب ہو گیا ایک اجتماع اور حضرات جمع ہو گئے تو ان کا احترام بھی ضروری ہے اور ان کے احترام کا تقاضا یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ عرض کیا جائے. تو اسی غم کے سلسلے میں گویا یہ ایک تعزیتی تقریر ہوگی. کوئی خاص واضح و نصیحت اس میں نہیں ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ مولانا کی ذات ایک مقناطیسی ذات تھی کہ ان کی طرح قلوب پر دھیان کا دل کھینچتے تھے, اور ان کی وفات جیسا کہ مقولہ مشہور ہے کہ موت العالم موت العالم, عالم کی موت سے حقیقت عالم کی موت ہے, اس لیے کہ عالم کے ذریعے سے حیات پھیلتی ہے, اور وہ حیات یہ نہیں ہے جو کھانے پینے کی ہے, وہ حیات روحانی ہوتی ہے, اور وہی حقیقی حیات کی ہے, وہی حقیقی روح کی ہے. اسی لیے حق تعالی شانہ نے قرآن کریم کو اپنی روح فرمایا کہ اسی روح سے اقوام زندہ ہوں گی, اور اسی روح کے نکل جانے سے ان پر گردنی جاری ہو جائے گی. فرمایا ایک موقع پر کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. اے پیغمبر, ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اپنی روح کی, یعنی اپنی روح آپ کے اندر ڈالی ہے جو عالم امر کی روح ہے, اور وہ کتاب اللہ اور قرآن کریم ہے جس کو روح فرما حق تعالیٰ نے اپنی, وہی حقیقت میں زندگی ہے سارے عالم کی. یہ روح ایک فرد میں سے نکل جائے وہ مردہ ہو جائے گا, پوری کائنات میں سے نکل جائے تو کائنات بھی مردہ ہو جائے گی. حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لا تقوم الساعة حتی یقال فی الارض اللہ اللہ, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس عالم میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود, جب ایک بھی باقی نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی. تو قیامت اس پورے عالم کی موت ہے. اس حدیث سے واضح ہے کہ اس عالم کی زندگی اور اس کی روح وہ اللہ اللہ, جب یہ روح نکل جائے گی عالم مردہ ہوگا, اس کا ریزا ریزا بکھر جائے گا, آسمان و زمین ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائیں گے, اور ساری کائنات روح سے عدم ہو جائے گی. تو در حقیقت عالم کی روح وہ پھر حقیقت ذکر اللہ اور یاد خداوندی, نہ صرف پورے عالم کی بلکہ عالم کے ایک ایک جز کی روح بھی یہی. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ درخت کی ہر ٹہنی اللہ کی تسبیح کرتی ہے, تسبیح بند ہو جاتی ہے اس پر سردی چھا جاتی ہے, وہ اس کی موت کا وقت ہوتا ہے. روح نکل گئی اس لیے موت ساری ہو گئی, پھر وہ جلانے کے قابل بن جاتی ہے. حدیث میں فرمایا گیا کہ چلتا ہوا پانی اللہ کی تسبیح کرتا ہے, تسبیح بند ہو جاتی ہے جبکہ وہ ٹھہر جاتا ہے, تسبیح بند ہو جانے کے بعد ٹھہرا ہوا پانی سڑتا بھی ہے, بدبودار بھی ہو, پانی کی موت کا وقت ہوتا ہے. تو پانی کی زندگی بھی تسبیح و تحلیل سے ہے. حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ امام کے لیے مکروہ ہے بلکہ مکروہ تحریمی ہے کہ اتنے میلے کپڑے پہن کر امامت کرائے کہ پسینے میں زرد ہو رہے ہوں, پسینے کی بدبو آ رہی ہو, اس کو مکروہ لکھا ہے فقہا نے. ظاہری وجہ تو یہی ہے کہ جب بدبودار کپڑے ہوں گے اور ایک تعفن ہوگا تو مقتدیوں کو اقتدا کرتے ہوئے بھی کراہت پیدا ہوگی کہ مقتدی صاف ستھرے اور امام ایسا گندا, ان کی طبیعتوں میں الجھن پیدا ہوگی, نشاط باقی نہیں رہے گا, اور وہ جو ایک رابطہ ہے بندے خدا کے درمیان میں وہ پورا قائم نہیں رہ سکے گا. اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ امام کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہننا ضروری ہے, اتنے میلے نہ ہوں کہ ان میں سے بو آنے لگے, ان کا رنگ بدل جائے. تو ظاہری وجہ تو یہی ہے کہ بدبو سے مقتدیوں کو آگ پیدا ہوگا, حقیقی وجہ یہ ہے کہ کپڑا گندا ہو کر اس کی تسبیح بند ہو جاتی ہے, ذکر اللہ منقطع ہو جاتا ہے. اس ذکر اللہ سے امام کی روح میں جو نشاط پیدا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, انقباض پیدا ہو جاتا ہے روح میں. تو در حقیقت سارے عالم کی روح اور عالم کے ایک ایک جز کی روح ذکر اللہ, یہ قائم ہے تو عالم قائم ہے, یہ نہیں قائم رہے گی تو عالم ختم ہو جائے گا, عالم کی بیجیات ختم ہو جائیں گی. تو ہر چیز اللہ کی تسبیح ہے مشروف. قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ وَإِنِّي شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں ہے جو حق تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف نہ ہو. تم ان کی زبان کو نہیں سمجھتے یا ان کی آواز کو نہیں سنتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شعر دہاڑ رہا ہے اور حقیقت میں وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اپنی زبان میں. ہم کہتے ہیں کہ ہاتھی چنگھاڑ رہا ہے اور حقیقت میں وہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے اپنی زبان میں. پرندے سیٹیاں بجاتے ہیں, ہم کہتے ہیں چہچہا رہے ہیں اور حقیقت میں وہ ذکر اللہ میں مصروف ہے اپنی زبان میں. تو ہر یکرا اس طرح ہے دادا, ہر ایک کو اللہ نے ایک زبان دی ہے, وہ اپنی زبان میں اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تحریر میں مصروف ہے. ہم اس کی زبان کو نہیں سمجھتے, اور ہم ان کی زبان اگر نہیں سمجھتے تو کوئی تعجب کی بات بھی نہیں. ہم اپنے ہی بھائی بندوں کی سب زبانیں کہاں سمجھتے ہیں. اگر کوئی پشتونی آدمی پشتو میں اللہ کو پکارنے لگے, دعائیں مانگنے لگے, ہم کیا کریں گے؟ بیٹھے ہوئے دیکھتے رہیں گے, کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. ہیٹ پنجابی میں آپ بولیں تو میں کیا سمجھ لوں گا. کوئی انگریزی میں اللہ کو پکارنے لگے تو ہم کیا سمجھیں گے. فرانسیسی زبان میں پکارے تو ہم کیا سمجھیں گے. تو ہزاروں لاکھوں زبانیں دنیا میں رائج ہیں انسانوں کی, اور ہم اپنے بھائی بندوں کی زبان نہیں جانتے. تو اگر پرندوں کی زبان بھی نہ جانے تو اس میں کون سی حیرت کی بات ہے. ہر ایک کی ایک تسبیح ہے, ایک آواز ہے, وہ اپنی زبان میں اللہ کو یاد کر رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے نہ سمجھیں. تو فرما بلا کہ لا تفقہو نہ تسبیح ہو, تم ان کی تسبیح کو نہیں پہچانتے. باقی معجزے کے طریق پر اللہ کسی کو بتلا دے پرندوں کی بولیاں, وہ اس کی قدرت ہے. جیسے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرما دیا کہ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر, اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں بتلا دی گئی ہیں. تو جب پرندے بولتے تو سلیمان علیہ السلام فرماتے کہ یہ فلاں بات کہہ رہا ہے, یہ فلاں بات کہہ رہا ہے. وہ سمجھتے تھے ان کی بولیوں کو. یا آواز کبھی آ سکتی ہے ہم لوگوں کے کان میں بھی معجزانہ طریق پر, جیسا کہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کے کنکریاں اٹھائیں تو کنکریوں میں سے زور زور سے آواز آ رہی تھی, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام صحابہ سن رہے. آپ نے وہ کنکریاں دے دی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں, تسبیح جاری رہی. انہوں نے وہ کنکریاں لی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں, تسبیح برابر جاری رہی. جب انہوں نے اور صحابہ کی طرف منتقل کیا تو تسبیح کی آواز سننی بند ہو گئی, تسبیح جاری ہوگی مگر سنائی نہیں. تو اعجازی طور پر ہم سن بھی سکتے ہیں, پرندوں کی بولیاں تو ہے کانوں سے سنتے ہیں, کنکریوں کی آواز بھی سن سکتے ہیں. معجزانہ طریقے پر جبکہ اللہ کا کوئی معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہو, چاہے سمجھے یا نہ سمجھے آواز بار عالم سنیں گے. اب یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ٹیلی گراف آفس میں جائیں اور جا کے کہیں کہ بھائی یہ تار دے دو کہ میں فلاں گاڑی سے پہنچ رہا ہوں. اس نے اسپیکر کی پھلی پر ہاتھ رکھے کھٹ 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 شروع کی تو آپ کہیں گے کہ احمد آدمی, میں نے یہ کہا تھا کہ میرے آنے کی اطلاع دے دو اور تم نے کھٹ کھٹ شروع کر دی. وہ کہے گا کہ احمد تو تو ہے, اسی کھٹ کھٹ میں یہ سارا علم پہنچ رہا ہے دوسرے ملک تک, باقی تو اس کھٹ کھٹ کی آواز سے واقف نہیں ہے. میں نے اس کی مشق کی ہے, اس کا فن حاصل کیا ہے, اس لیے میں جانتا ہوں کہ ایک دفعہ کھٹ ہوگی تو علم مراد ہوں گا, دو دفعہ ہوگی تو ہوگی, تین دفعہ کھٹاخٹ ہوگی تو دیر مراد ہوگا. تو تو کھٹاخٹ سن رہا ہے اور وہ در حقیقت علم ہے جو پہنچ رہا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کو. تو اس فن کو حاصل کر لے تو تجھے بھی معلوم ہو جائے گا, نہیں حاصل کرے گا پتہ نہیں چلے گا. تو جس طرح سے کہ ہم اس کھٹ کھٹ سے علم نہیں سن سکتے, فقط کھٹاخٹ سنتے ہیں, اسی طرح سے جانوروں کی آوازوں کو ہم سنتے ہیں مگر تسبیح ہماری سمجھ میں نہیں آتی. وہ ان کی زبان میں اللہ کا ذکر ہے اور تسبیح ہے, وہ اپنی زبان میں کر رہے ہیں. بلائے قارئین علیہ السلام کو بھی مختلف تسبیحات دی گئی, وہ اپنی زبان میں تشریح کرتے ہیں، ممکن ہے کہ ان کی زبانیں بھی متعدد ہوں، اپنی اپنی زبان میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، بعض روایات میں ان کی تشریحات بھی آتی ہیں، جیسے فرمایا گیا کہ بعض ملائکہ بھی تشریح ہے کہ سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائی، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت دی ہے داڑھیوں سے اور عورتوں کو زینت دی ہے مہندیوں اور چوٹیوں سے، یہ ان کی آواز ہے، یہ تشریح ہے، انہیں وہ اللہ کی کافی بیان کرتے ہیں. تو مختلف تشریحات ملائکہ بھی کرتے ہیں، جنات بھی کرتے ہیں، آسمان بھی تشریح میں مصروف ہے، زمین بھی تشریح میں مصروف ہے، ستارے بھی تشریح میں مصروف ہیں. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. قرآن کریم نے خطاب فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یسبح آسمانوں میں جو ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح میں مصروف، زمین میں جو ہیں وہ بھی مصروف، پہاڑ بھی تسبیح میں مصروف. اور یہ تو ہے تسبیح، قرآن کریم سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز نمازیں بھی ہے، اپنے اپنے انداز سے نماز بھی ادا کر رہی ہے، فقط ذکری میں مصروف نہیں. دعویٰ کیا ہے قرآن نے، کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر چیز نے اپنی نماز کو بھی پہچان لیا ہے اور اپنی تسبیح کو بھی جان لیا ہے. تو ہر ایک مخلوق نماز پڑھ رہی ہے، باقی اس کی نماز اسی کے انداز کی ہے، جیسے اللہ نے اس کی ساخت کی ہے، جیسے اس کی حیات بنائی ہے، اسی ڈھنگ کی نماز بھی اس کو ادا کی ہے. شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ درختوں کی نماز میں قیام ہے، رکوع اور سجدہ نہیں، وہ ایک پیر پر کھڑے ہوئے اللہ کے ذکر میں مصروف ہے کہ جس قانون پر لگا دیا ہے اس سے ایک انچ نہیں ہٹ سکتے، اطاعت خداوندی میں لگے ہوئے ہیں. چوپایوں کی نماز میں رکوع ہے، ان کی حیات ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ ہر وقت سر جھکائے ہوئے رکوع میں ہے. حشرات الارض میں سانپ بچھو کیڑے مکوڑے، ان کی نماز سجدے سے ہے، ماں قیام بھی ہے، رکوع نہیں. ان کی حیات اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ ہر وقت اوندے پڑے ہوئے سجدے میں. اسی طرح سے پہاڑوں کی نماز میں تشاہد ہے، جیسے آپ زمین پر گھبرے دیکھ کر بیٹھتے ہیں، استحیات کرتے ہیں، تو پہاڑ وہاں گھبرے ٹیکے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کی نماز تشاہد کے ساتھ ادا ہو رہی ہے، تسبیح میں مصروف ہے. جنت اور دوزخ کی نماز وہ دعا مانگنا، جنت بھی دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے بھر دے، اور بعد خداوندی ہے کہ ہم بھر دیں. جہنم کی بھی یہی صدا ہے کہ مجھے بھر دیجیے، میری رضا مجھے پہنچائیے. قیامت کے دن دونوں کو بھرا جائے گا، اہل جہنم جہنم میں ڈالے جائیں گے، اہل جنت جنت میں ڈالے جائیں گے، مگر دونوں کی آواز بننی ہوگی. جہنم کہے گا ہر دن مزید اور لائیے، ابھی تو میں خالی ہوں. جنت کہے گا کہ میرے ہزاروں شہر خالی پڑے ہوئے ہیں، آباد کاری فرمائیے، آپ کا وعدہ ہے کہ بھر دیں گے. تو جنت کے لیے تو حق تعالیٰ ایک مستقل مخلوق پیدا فرمائیں گے جس سے آباد کاری ہوگی جنتوں کی، جہنم کے لیے مستقل مخلوق نہیں بنائیں گے. حدیث میں ہے کہ اپنا قدم رکھتے ہیں اس پر، جیسا قدم ان کی جناب کے لائق ہے، تو وہ کہے گا قد قد قد، اب مجھ میں ہمت اور تاب نہیں، میں بھر گیا، اس کی دعا ختم ہو جائے گی. تو جنت اور جہنم کی نماز دعا مانگی، ملائکہ علیہ السلام کی نماز ہے سبکن جی، لاکھوں کروڑ ملائکہ صفے باندھے ہوئے، ہزاروں ہزار برس سے کوئی جماعت رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، صفے بنی ہوئی ہیں، وہ سب بندی ان کی نماز. سیارے ہیں جو گھومتے ہیں، ان کی نماز حرکت دوران ہے کہ جہاں سے چلے تھے پھر وہیں لوٹ آئے، پھر وہاں سے چلے پھر وہیں آ گئے، گھومنا یہی ان کی نماز. یہ حق تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اسلام کی نماز میں ساری کائنات کی نمازیں اللہ نے جمع کر دی. درختوں کا تھا قیام بھی ہے، چوپایوں کا تھا رکوع بھی ہے، حشرات الارض کا تھا سجدہ بھی ہے، پہاڑوں کا تھا تشاہد بھی ہے، جنت و دوزخ کی سوال اور دعا بھی ہے، ملائکہ کی صف بندی بھی ہے، اور سیارات کا دوران بھی ہے، اس واسطے کہ ایک رکعت پڑھنے کی مباجرت فرمائی گئی، کم سے کم دو رکعت ہوں، دو ہوں، تین ہوں، چار ہوں، یا نفلی نماز ہے تو آٹھ ہوں، بہ جائیں، غیر تنہا ایک رکعت کی مباجرت، اس کے ساتھ ایک ملانا پڑے گا تاکہ شفا بن جائے۔ تو دو یا تین رکعت کی نماز میں آپ کیا کرتے ہیں؟ جو کام پہلی رکعت میں کیا تھا، الحمد پڑھی، سورت پڑھی، تسبیح پڑھی، دوسری رکعت میں لوٹ کے پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں، وہی الحمد، وہی سورت، وہی تسبیح، وہی تحلیل۔ تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے پھر وہی شروع کیا آپ نے، تو جہاں سے چلے تھے پھر وہیں آ گئے، جہاں سے چلے تھے پھر وہیں آ گئے۔ تو ایک دور ہے آپ کی نماز میں، تو سیارات کسی گردش بھی ہے آپ کی نماز میں، تو جامع ترین نماز ہے کہ جتنی حیات ممکن ہے عقلاً وہ سب دی گئی ہیں تاکہ بندہ عبادت اور تسلل کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو، کھڑا ہو تو تسلل، بیٹھے تو اپنی ذلت کا اظہار، جھکے تب ذلت کا اظہار، غیر عبادت نام ہے اظہار تسلل کا، انتہائی درجے کی ذلت اپنی پیش کی جائے۔ اس لیے کہ جس ذات کے سامنے کھڑا ہوتا ہے آدمی وہ انتہائی عزت کے مقام پر ہے، کہ اس کے بعد کوئی درجہ نہیں عزت کا، اس کے سامنے اتنی ذلت پیش کی جائے گی کہ کوئی ذلت کا درجہ باقی نہ رہے۔ تو ذلیل محض بن کر آدمی اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا، اس لیے کہ وہ عزت کے انتہائی مقام پر ہے، اس کا فرض ہے کہ ذلت کے انتہائی مقام کو پیش کرے۔ کھڑے ہوتے ہیں آپ چاکروں کی طرح، یہ ایک درجہ ہے دار ذلت کا، آگے ترقی کی، رکو کیا تو گردن جھکا دی، یہ دوسرا درجہ اظہار ذلت کا، اس کے بعد ناک پیشانی زمین پر ٹیک دی، یہ آخری درجہ ہے اظہار ذلت کا، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگی تو بھیک مانگنا، یہ سب سے زیادہ انتہائی درجہ ہے ذلت کا، وہ بھی موجود۔ تو جتنی حیاتیں ہیں وہ سب اظہار تجلل کی، جتنے اذکار ہیں نماز میں یا عظمت خداوندی کا اظہار ہے یا اپنی نیاز مندی کا اظہار ہے، انہی دو چیزوں پر مشتمل ہے تمام اذکار۔ تو ذکر بھی، حیات بھی، افعال بھی، سب اظہار ہے ذلت کے ہیں نماز میں۔ اس لیے یوں کہنا چاہیے کہ حقیقی معنی میں اگر عبادت ہے تو صرف نماز، دوسری عبادتیں اور وجوہ سے عبادت بنی ہے، اپنی ذات سے عبادت نہیں۔ نماز اپنی ذات سے عبادت، روزہ سے معنی یہ ہے کہ کھانے پینے سے آدمی مستغنی ہو جائے، تو کھانے سے پینے سے بیوی سے غنی ہونا یہ تو اللہ کی صفت ہے، اس میں ذلت ہو رہی تو مشابہت ہے حق تعالیٰ کے ساتھ، کہ کھانے سے بھی بڑی، پینے سے بھی بڑی، بیوی سے بھی بڑی، تو اظہار ذلت ہو رہی تو اظہار عزت۔ پھر بھی روزہ عبادت ہے تعمیر حکم کی وجہ سے، حکم دیا تعمیر کرو تو بن گئی وہ عبادت۔ زکات اپنی ذات سے عبادت نہیں ہے، اس کے معنی عطا کرنے کے ہیں کہ فقیر کو دو، تو عطا کرنا تو اللہ کی شان ہے، یہ تشبہ ہے حق تعالیٰ کی صفت کی ساتھ، کہ اس میں ذلت ہو رہی تو عین عزت۔ پھر بھی زکات عبادت بنی اس لیے کہ حکم ہے کہ زکات دو، تو تعمیر ارشاد کے اس نے پیدا کر دیے معنی عبادت کے۔ اسی طرح سے سچ بولنے کو کہتے ہیں عبادت، اور ہے وہ عبادت، لیکن سچ بولنا اپنی ذات سے عبادت نہیں ہے، تو اللہ کی صفت ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کس کا قول سچا؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی؟ تو سچ کہنا اور سچ بولنا تو حق تعالیٰ کی شان ہے، بندہ اگر سچ بولے گا تو مشابہت پیدا کرے گا کمالات خداوندی سے، جس میں ذلت ہو رہی تو اہل عزت۔ پھر بھی وہ عبادت ہے کہ حکم کی تعمیر کی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں سچ بولو، تعمیر کے لیے گردن جھکا دی کہ سچ بولوں گا، تو سچ کو عبادت بنا دیا تعمیر حکم نے، اپنی ذات سے عبادت نہیں تھا، ورنہ اللہ کی صفت نہ ہوتی۔ لیکن نماز کی ہر حیات اظہار ذلت کے لیے، ہر ذکر اپنی ذلت کے اظہار پر مشتمل ہے، اس واسطے نماز اپنی ذات سے عبادت، بہر تعمیر حکم کی وجہ سے عبادت نہیں، اس کے اندر خاصیت ہی اظہار تذلل کی ہے، وہ اپنی ذات سے عبادت۔ یہی وجہ ہے کہ ساری کائنات پر نماز فرض کی گئی ہے، زکات اور حج اور سچ بولنا فرض نہیں کیا گیا، فرمایا گیا کل خد عالم خلا کہ تسکیہ، ہر چیز نے اپنی نماز کو پہچان لیا. یہ نہیں فرمایا کل خد عالم حج ہوں، کل خد عالم سوم ہوں، کل خد عالم زکات ہوں، کل خد عالم خلا کہ. تو نماز ہر چیز پر کائنات کی فرض کی گئی ہے، خواہ انسان ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، درخت ہو، پتھر ہو، پہاڑ ہو، سب کے لیے عبادت اور نماز لازمی قرار دی گئی. تو اصل معنی، حقیقت میں اصل معنی کے لحاظ سے نماز ہی عبادت ہے. بقیہ عبادتیں تعمیل حکم کی وجہ سے عبادت بنی ہے، اپنی ذات سے عبادت نہیں. یہی وجہ ہے کہ بندے کا حقیقی رابطہ اللہ سے بغیر نماز کے نہیں قائم ہو سکتا. آپ زکوٰۃ دیں گے، تعلق مال خلق درست ہو جائے گا، غریب کی خبر گیری کریں گے، وہ آپ کا ممنون ہوگا، تعلقات استوار ہو جائیں گے. حکم کی تعمیل کی وجہ سے اللہ سے بھی تعلق پیدا ہو، مگر حقیقتاً وہ تعلق ہے مخلوق. روزہ آپ رکھیں گے، حقیقت میں اپنے نفس کو پاک کریں گے، متقی بنا رہے ہیں آپ اپنے نفس کھانے پینے سے بری. کیونکہ تعمیر حکم کی جا رہی ہے کہ بالواسطہ اللہ سے تعلق پیدا ہوا، حقیقت میں غنا پیدا کرنا ہے اپنے اندر، یہ کوئی ذلت نہیں. اس واسطے رابطہ اللہ سے بندے کا بغیر نماز سے قائم نہیں ہو سکتا. جو نماز میں چور ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا کوئی رابطہ حق تعالیٰ سے قائم نہیں، بغیر نماز کے ربط میں اللہ نہیں پیدا ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ نماز میں اگر دوسرے خیالات لائے بندہ، یہ ادھر ادھر دیکھنے لگے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے غیر کی طرف توجہ، تجھے حیا نہیں آئی. اگر متنبع ہو گیا بندہ، پھر تعلق قائم ہو جاتا، نہ ہوا تو خود بے رخ بن جاتے ہیں، توجہ ہٹا لیتے ہیں اس کی طرف، وہ اٹھک بیٹھک رہ جاتی. تو نماز ہی سے جن حقیقت رابطہ قائم ہوتا ہے حق تعالیٰ قانون سے. مطلقاً عبادت بلا شبہ رابطے کی چیز ہے، مگر بعضی عبادتیں بالواسطہ رابطہ پیدا کرتی ہیں اور نماز بلا واسطہ رابطہ پیدا کرتی ہے. اسی لیے فرمایا گیا حدیث میں عام نمازوں کے بارے میں اور خصوصیت سے صبح کی نماز اور عصر کی نماز کے بارے میں، کہ ان دونوں سے استعداد پیدا ہوتی ہے دیدار خداوندی. نماز ہی سے اللہ کو دیکھنے کی صلاحیت بندے میں آتی ہے. عمر بھر نماز پڑھتا رہے گا تو استعداد عقیدے کی آنکھ سے دیکھے گا، پھر تصور کی آنکھ سے اللہ کو دیکھے گا، پھر کش کی آنکھ سے دیکھے گا، اور ایک وقت آئے گا آخرت میں کہ اس آنکھ سے بھی دیکھنے لگے گا. تو مقصود اصلی عبادت سے معبود کو دیکھنا اور اس کا قرب حاصل کرنا ہے، اور یہ صرف نماز سے ممکن ہے. تو حقیقی معنی میں نماز ہی عبادت ہے. تو میں یاد کر رہا تھا کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم کو اپنی روح فرمایا، اس روح کے اندر یہ عبادات ہی تو شامل ہیں، یہ تعمیل ارشاد ہی تو اس کی روح ہے ملک ہے. تو بندے میں اللہ نے قرآن کی روح ڈال دی تاکہ اس میں بندے بھی پیدا ہو اور اللہ کی معبودیت ظاہر ہو. روح ہم بھی نہ ملنا، عالم امر کی روح ہم نے اے پیغمبر آپ میں ڈال دی، اور حضور کی جھوٹیوں کے صدقے سے وہی روح ہم تک پہنچ گئی، ہمارے اندر بھی وہ روح. ہم اس روح کو نکال دیں گے، لاچا بن جائے گا. اس روح کو جب داخل رکھیں گے ہم ہی رہیں گے. تو قوت کی علامت اس روح کی برقراری اور زور کی علامت اس روح کا نکل جانا. دنیا میں مسلمان شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں قوم نے تباہ کر دیا، فلاں قوم نے اپنی مکاریوں سے ہمیں پریشان کر دیا، ہماری جائیدادیں ختم کر دی، ہماری جان و مال کو ختم کر دیا. میں کہتا ہوں یہ شکایت بالکل غلط ہے. شکایت کفار کو ہونی چاہیے کہ تمہاری ناہنجاری سے ہم بدعنوان بن گئے. اگر تم صحیح معنی میں اپنے دین پر قائم رہتے، ہم تمہاری کھوکھوں کے نیچے رہتے، ہم تمہارا اتباع کرتے. لیکن جب تم ہی اپنے نہج پر نہیں ہو تو ہم سے کیا توقع رکھتے ہو کہ ہم تمہاری پیروی کریں، پابندی کریں. تو حقیقت میں شکوا ہے مسلمانوں کا. مسلمانوں کو حق نہیں ہے غیر اقوام کو شکوا کرنے کا. مسلمان آیا تھا دنیا کے اقوام کو درست کرنے کے لیے، اس کو امام اقوام بنایا گیا تھا. تو امام ہی کا اگر وضو نہ ہو تو تو کیا مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی؟ جب امام میں حدث پیدا ہو گیا، ناپاکی پیدا ہو گئی ظاہر میں بھی ہے باطن میں بھی، تو اقوام جو اقتدا کریں گے اور کیوں اس کی پیروی کریں گے؟ اس لیے کہ وہ قوت ختم کر دی اس نے جو غالب اور قاہر تھی اقوام کے اوپر، وہ روح ہوا کی طرح بھری ہوئی تھی جب تک وہ ہے قوی ہے مسلمان، وہ نکل گئی ضعیف ہے مسلمان. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیند ہے اس میں ہوا بھری ہوئی ہوتی، اگر آپ اسے زمین میں پٹک دیں تو گدا کھا کے دس گز اوپر جاتی ہے، نیچا لیجیے جتنا پٹکیں گے اوپر جائے گی، اس لیے کہ وہ ہوا بھری ہوئی ہے. اور اگر سوئی چبھا کر ہوا نکال دیں تو جہاں ڈالیں گے وہیں پڑی رہ جائے گی پھر سے، پھر اس کو پیروں سے آپ پامال کر دیں وہ اٹھنے کا نام نہیں لے گی، اس لیے کہ روح نکل گئی. تو مسلمان کی روح قرآن کریم جب یہ اندر موجود ہے، اقوام کی مجال نہیں ہے. اگر دبائیں گے پٹک دیں گے نیچے تو یہ گدا کھا کے پھر دس گز اوپر جائے اور اوپر ہی کو جائے گا، حق کو جال اوپر آئے ہوگا، لیکن یہ روح نہیں ہوگی تو جہاں ڈال دیں گے وہیں پھر سے پڑا رہ جائے گا. تو آج اگر مسلمان پامال ہو رہے ہیں تو نہیں اس لیے کہ کفار میں جان ہے، اس لیے کہ تم بے جان ہو گئے، وہ روح نکال کر تم نے باہر کر دی. تو جب گیل میں سے روح نکل جائے تو وہ گدا کھا سکتی ہے، جہاں ڈالے میں پڑ جائے گی. تو روح نکل جانے کے بعد آدمی لاشا بن جاتا ہے. لاشے کے لیے ہر انسان کا پہلا فرض ہوتا ہے یا اسے جلائے یا اسے دبائے یا اسے دفن کرے، اس کو گھر نہیں چھوڑتے باہر نہیں چھوڑتے کہ اس کے تعفن سے دنیا کی صحت خراب ہوگی. پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ مردے کو دفن کرو، کوئی جلا دیتا ہے مردے کو پانی میں بہا دیتا ہے اور کوئی برا نہیں مانتا، لیکن زندہ آدمی کو کوئی جلانے لگے تو گورنمنٹ بھی مدعی ہو جائے گی کہ یہ پھانسی، قوم بھی مدعی بنے گی کہ یہ بدکار ہے مجرم ہے. روح کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال نہیں ہے کہ دبائے دبائے لگے مجھے انصافی ہو، لیکن جب روح نکل جائے تو جس کا جی چاہے جلا دے، جس کا جی چاہے دفن کر دے. تو مسلمانوں کو یہ شکوا کرنا کہ فلاں قوم نے ہمیں جلا دیا، فلاں نے بگاڑ دیا، کہ ایک دم غلط، تم نے خود اپنے کو گرا دیا. جب روح نکال دی تو گر گئے، مطلب کوئی وجہ نہیں تھی، زندہ آدمی کو کوئی بیمار کرتا ہے. بہرحال میں ایسا لگا کہ حقیقی معنی میں حق تعالیٰ نے روح ڈالی ہے اپنی اور وہ قرآن کریم، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. تو اس عالم کی روح کی حقیقت یہ بھی کھلے گا، جب یہ نکل جائے گا تو عالم لاشے کی معنی ہو جائے گا، اور لاشے کا انجام پھولنا پھٹنا سڑنا لڑنا ریزا ریزا ہو جانا، تو ایک ایک چیز کا ذرہ ذرہ بھی پھل جائے گا قیامت کے دن. جو موت ہے عالم کی، اور وہ اس لیے واقع ہوگی کہ روح نکل جائے گا. اس روح کا سب سے بڑا حصہ مر کر وہ بیت اللہ شریف ہے، جس کے ذریعے سے وہ روح چلتی، اسی میں تجلی خداوندی ہے، جس کے سامنے ہم جھکتے ہیں وہیں سے وہ انوار و برکات چلتے ہیں. بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ مرکز ہے پھر حقیقت دین کا. قیامت کا جب قرب ہوگا، اٹھنے والی ہوگی قیامت، تو حدیث میں ہے کہ بیت اللہ کو حبشی غلام ایک ایک پتھر اس کا جدا جدا کر کے توڑ دے گا. تو سب سے پہلے بیت اللہ ختم ہوگا، پھر عالم پر قیامت طاری ہو جائے گی. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے بادشاہ کا جب لشکر چلتا ہے تو سب سے پہلے شاہی خیمہ نصب کیا جاتا ہے، آج دس میل آگے تاکہ بادشاہ آ کر ٹھہرے اپنے خیمے میں، پھر ان کے ایک دن ان کے دربار کے عمرا کے خیمے رکھتے ہیں، فوجیوں کے خیمے رکھتے ہیں، اور ایک ٹائم بن جاتا ہے کہ بادشاہ آتے ہیں تو بڑا بڑا شہر بن جاتا ہے. لیکن جب ٹائم گزرتا ہے تو سب سے پہلے شاہی خیمہ اکھاڑا جاتا ہے، اس کے بعد میں اور عمرا کے خیمے ابھرتے ہیں اور پھر میدان خالی ہو جاتا ہے. یہ صورت یہاں بھی ہے کہ وہ خیمہ خداوندی ہے جس میں تجلیات الہیہ مقیم ہے، تو سب سے پہلے اسی کو قائم کیا گیا عالم میں. فرمایا گیا کہ ان اول بیت بنا للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین، سب سے پہلا گھر جو اللہ نے عبادت کے لیے قائم کیا وہ ہے جو مکہ شہر میں ہے، اس کا نام ہے کعبہ مقدس. یہ وہ ہے خیمہ شاہی ہے کہ جب عالم کو آباد کرنا ہوا تو سب سے پہلے خیمہ شاہی نصب کیا گیا، اور جب عالم کا خیمہ اکھڑے گا اور یہ دنیا ختم ہوگی تو سب سے پہلے شاہی خیمہ اٹھایا جائے گا اور بیت اللہ کی عید سے عید بجا لے گا حل کی اور وہ کہیں گے خداوند جی اسے چھوڑ دے گی. اس کے بعد میں پھر عام مساجد بھی ویران ہوگی, تمام اہل اللہ کے فکر خانے ویران ہوں گے اور ساری دنیا ویران ہو جائے گی. تو اب ولید کی شاہی خیمہ ہے جو سب سے پہلے سے سب ہوتا ہے فیصلے, اور اکھڑنے کے وقت پہلے شاہی خیمہ اکھڑتا ہے. تو اولین چیز جو قائم کی گئی وہ بیت اللہ ہے, اور ابتدا میں قیامت کے قرب میں وہی سب سے پہلے اٹھا دیا جائے گا. تو بہرحال وہ روح ذکر اللہ بھی اس کے اندر موجود ہے, اسی کے بقا سے عالم باقی ہے. تو موت سے حقیقت نام ہوا ذکر اللہ کے منقطع ہو جائے گا. اگر یہ منقطع نہ ہو تو آدمی نہیں مرتا. اسی لیے حدیث میں اشارہ فرما گیا ہے کہ مثل الذاکرۃ الغافلین کمثل الحی فی الاموات, غافلوں کے اندر ایک بھی ذکر اللہ کرنے والا ہے وہ مثل زندہ کے ہے, وہ غافل مثل مردوں کے ہیں. تو مردوں کے اندر وہ زندہ ہے. تو علماء ربانی کی شان یہی بتلائی گئی ہے کہ ان کا دل اور روح اور دماغ ہر وقت حق تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتا ہے. یہ اثر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, صدقہ ہے. آپ کی شان فرمائی گئی کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ, کوئی لمحہ آپ کا ذکر اللہ سے خالی نہیں ہوتا تھا. تو امت میں جو لوگ امثل اور اشبع ہیں نبی سے اقرب تر ہیں, ان کی شان بھی یہی ہے کہ کوئی لمحہ ان کا ذکر سے خالی نہیں ہوتا. زبان سے ذکر کریں, قلب سے ذکر کریں جس کو فکر کہتے ہیں, روح سے ذکر کریں جس کو توجہ اور معرفت کہتے ہیں, غیر کسی نہ کسی طریق پر ذکر میں مصروف رہتے ہیں. تو جب کوئی عالم ربانی اٹھتا ہے, اسی لیے کہا گیا کہ غوث العالم غوث العالم, ایسے عالم کا اٹھ جانا عالم کا اٹھ جانا ہے, کیونکہ روح نکل جاتی ہے تو پورے عالم پر ایک بلدنی چھا جاتی ہے. تو بڑی سے انتظار تھا کہ حضرت مولانا ہے محمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ, جیسے ان کے نام میں خیر ہے ان کے مسمہ میں بھی اللہ نے خیر ہی رکھی, اور واقعی وہ خیر ہی تھے. حدیث کا پڑھانا, قرآن کا پہنچانا, مباعث کے تبلیغ و تلقین کرنا, تربیت کرنا اپنے پروندوں کی, غرض ذکر اللہ ہی ان کا مشغلہ تھا کسی بھی انداز سے ہو. تو ایسے عالم ربانی کا اٹھ جانا یقیناً پورے عالم کے لیے, موت کا بھی تو علامات موت کا یقیناً سہارا. جب کوئی عالم ربانی اٹھتا ہے تو قلوب محسوس کرتے ہیں کہ ایک قسم کی ظلمت چھا گئی عالم پر اور دورانیت میں کمی آ گئی. ہر شخص محسوس نہیں کرتا, صاحب دل جانتا ہے کہ نورانیت میں کتنی کمی آئی. اسی واسطے فرما گیا کہ الموت و فضا ان اکبر, موت سب سے زیادہ گھبرا دینے والی تھی. مگر اس کے ساتھ مجھے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ موت جہاں گھبرا دینے والی چیز ہے وہاں ایک تحفہ بھی ہے, ایک نعمت بھی ہے اللہ کی موت. اگر موت نہ ہو تو عالم کی پھر آبادی نہیں ہو سکتی. ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ حق تعالیٰ نے آدم کی ساری اولاد کو پیش کیا ملائکہ کے سامنے, خربوں خربوں انسان سے قیامت تک جتنے آنے والے ہیں. تو ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ زمین میں سمائیں گے کیسے, یہ تو 3 ارب ہو جائیں جب مصیبت پڑتی ہے, کہیں نسبندی کراؤ, کہیں فیملی پلاننگ کراؤ, ایک طوفان بپا 3 ارب آدمی ہو گئے. اگر وہ 50 ارب ہوتے تو زمین کا کیا حشر ہوتا. تو ملائکہ کو یہ فلجان گزرا کہ زمین میں کیسے سمائے گئے. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بہت مسلط کروں گا, آئیں گے بھی اور جائیں گے بھی, تو زمین خالی بھی ہوتی رہے گی, نئے آتے رہیں گے, اگلے جاتے رہیں گے, تو سما جائیں گے زمین کے اندر. تو میں نے موت کا سلسلہ قائم کیا تاکہ جانے والے جائیں اور آنے والے خالی جگہ پہ آگے قبضہ کریں. اس سے عرض کیا ملائکہ نے کہ جب موت مسلط ہوگی تو ہر وقت موت کی فکر لاحق رہے گی, تو اس کی زندگی تلخ ہو جائے گی, نظام دنیا کیسے چلے گا, ہر وقت موت کی فکر میں غرق رہیں گے. فرما حق تعالیٰ نے میں امیدیں مسلط کر دوں گا ان کے قلوب کے اوپر, امیدوں میں لگے رہیں گے, دھیان ہی نہیں ہوگا موت کا, نظام دنیا چلتا رہے گا. تو بہرحال موت جہاں فضائے اکبر ہے, گھبرا دینے والی چیز ہے, وہی آباد کاری کا بھی ذریعہ اس زمین میں آباد کاری ممکن نہ ہوتی اگر بہت نہ ہو تو مسافروں کی طرح سے آتے ہیں چلے جاتے ہیں جگہ خالی کر دیتے ہیں. اور اہل دل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو موت قریب نے بس حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے کہ الموت تحفۃ المؤمن, موت سب سے بڑا تحفہ ہے مومن کے لیے, تو اس سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ہی دی گئی. اور کیوں ہے وہ تحفہ؟ اس کی وجہ بھی حدیث میں ہی ہے کہ ان الموت جسر یسر الحبیب الی الحبیب, موت ایک پل ہے کہ جس سے گزر کر آدمی اپنے حبیب سے جا ملتا ہے. تو محبوب حقیقی سے جا ملنا یہ کوئی رونے کی چیز ہے, کوئی مصیبت کی چیز ہے, یہ تو عین خوشی کی چیز کہ بندہ اپنے خدا سے جا ملے. تو جس طرح سے کہ کسی بندے کی پیدائش پر خوشیاں مناتے ہیں, میں کہتا ہوں موت میں خوشی کی چیز, مگر لوگ یوں کہیں گے کہ بالکل الٹی بات ہے فکر کے خلاف, بھائی غم و علم میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں خوشی کیسے منائے موت کی. میں کہتا ہوں وہ موت پر رنج نہیں ہوتا, وہ فراق پر رنج ہوتا ہے. موت کی تو خوشی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے خدا سے جا ملے, بلکہ کہا کرتے ہیں اگر کسی کی اچھی موت ہو کہ بھائی خدا ایسی موت سب کو نصیب کرے. تو اگر موت خوشی کی چیز نہ ہوتی تو تمنا کیوں کرتے لوگ؟ کہا کرتے ہیں کہ ایسی موت تو ہمیں بھی دے گا. معلوم ہے موت گھبرانے کی چیز ہے. وہ جو روتے ہیں وہ موت پر نہیں روتے, جدائی پر روتے ہیں کہ ایک نعمت ہم سے چھن گئی, ایک چیز ہمارے ہاتھ سے نکل گئی, اس پر روتے ہیں. تو وہ فراق کا صدمہ ہوتا ہے, موت پر کوئی صدمہ نہیں ہوتا. موت تو خوشی کی چیز ہے, اس لیے کہ یہ کوئی مصیبت ہو آئی ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے جان ملے تو عین خوشی کی چیز ہے کہ بندہ اپنے خدا سے مل گیا, محبوب حقیقی تک کو بڑی. فرمایا گیا یہود نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ہیں اولیاء اللہ, تو قرآن نے مطالبہ کیا کہ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے یہود, اگر اس دعوے میں تم سچے ہو کہ تم اولیاء اللہ ہو تو ذرا موت کی تمنا سے پیسے گزرا. معلوم ہوتا ہے کہ موت کی تمنا علامت ہے ولی ہونے, ولایت کی علامت. تو ولایت کی علامت کو کون مصیبت کہتے تھے؟ یہ تو عین نعمت ہے. ولایت بھی اللہ کی نعمت ہے اور ولایت کی جو علامت ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو موت بھی خود, موت کی تمنا بھی ایک نعمت ہے. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللهم حبب الموت الى من يعلم اني رسوله. اے اللہ, ہر اس شخص کے دل میں موت کی محبت ڈال دے جو میرے نبی ہونے کا قائل. ہر اس شخص کے دل میں موت کی محبت ڈال دے, اس لیے کہ موت ہی تو واسطہ ہے اللہ تک پہنچانے کا. موت میں ہو تو کیسے پہنچے گا بندہ خدا سے؟ تو موت ذریعہ ہے وصول الی اللہ کا. اس واسطے وہ موت تحفہ بھی ہے, نعمت بھی ہے, اور واسطہ بھی ہے بندے کا خدا. اس لیے فرمایا کہ ولایت کی علامت ہے موت کی تمنا کر. اور یا اللہ, جو راضی تمنا میں رہتے ہیں ان کی زبان پہ جو یہ رہتا ہے کہ خود رما روز کدی منزل ویران بے روے شادے میں قدا شادان وغدر خان بے روے, وہ کون سا مبارک دل ہوگا کہ ہم اس اجڑے دیار کو چھوڑیں گے اور اس شہر مطلوب میں پہنچیں گے جہاں اللہ سے ہمارا رابطہ قائم ہوگا. خدا کہے کہ وہ سال جل جائے. تو اولیاء اللہ کے دل میں تو تڑپ رہتی ہے. حضرت مولانا شاہ محمد یعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ بھوپالی نقشبندیہ خاندان کے بزرگوں میں تھے اور ہمارے عزیزوں میں بھی ہوتے تھے. بہت فائدہ پہنچا, بہت فیضان پہنچا ان سے. مرض وفات جب شروع ہوا اور موت بالکل قریب آئی تو لوگوں نے کچھ تسلی دی جا کے کہ حضرت فکر نے فرمایا انشاءاللہ صحت ہو جائے گی. اور یہ غصہ آ گیا والا ہے, فرمایا کہ عمر بھر جس وقت کی تمنا میں سے آج تم ہٹانے آئے ہو تسلی لینے کے لیے, خدا خدا کہہ کے تو یہ وقت آیا کہ موت قریب آ رہی ہے اور تم موت سے تسلی لینے کے لیے آئے کہ پھر میں زندہ رہوں اور زیادہ رہوں. خبردار اس کے بعد ایسا جملہ مت کرے, دعا کرو حسن خاتمہ, تسلیاں مت لو کہ عمر میری زیادہ ہو. میں عمر بھر جس وقت کی تمنا میں تھا جب وہ آیا تو تم ہٹانے آ گئے. یہ کہتی ہے سوچتی ہے اللہ کی, کہ دل میں اس کے موت کی تمنا ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے موت کی. یہاں پر ممکن ہے کہ کوئی طالب علمانہ کہیں پر یہ شبہ کرے کہ ایک حدیث میں تو ممانعت فرمائی گئی موت کی تمنا کرنے, فرمایا گیا کہ لا تمنا احدکم الموت, دیکھو کوئی تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے. یہاں تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ موت کی تمنا مت کرو, اور وہاں ولایت کی علامت بتلایا جا رہا ہے کہ کرو موت کی تمنا, اور حضور دعائیں دیتے ہیں کہ موت کی محبت ڈال دیجیے ہر مسلم کے اندر, تو بظاہر تعارف مگر تعارف نہیں ہے. جس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ لا تمنا احدکم الموت, دیکھو کوئی موت کی تمنا نہ کرے, اسی میں دوسری روایت میں یہ لفظ ہے کہ ضرر نظر نہیں, موت کی تمنا مت کرو دنیا کی کسی مصیبت سے گھبرا کر. بیماری سخت ہو گئی کہ موت بھی تو نہیں آتی, افراس میں ہو گیا تو تمنا کرے آدمی کہ موت آ جائے, اس کی ممانعت ہے کہ دنیا کی مسائل سے گھبرا کر موت کی تمنا مت کرو. یہ بے اعتمادی ہے حق تعالیٰ کے اوپر, یہ بندگی کے خلاف. باقی اللہ سے ملنے کے شوق میں تمنا کرو, یہ علامت سے ملائے ہر ولی یہ کامل شوق رکھے گا دل میں اور چاہے گا کہ جلد سے جلد میں اللہ تک پہنچ جاؤں. تو بہرحال موت جہاں گھبرا دینے والی چیز ہے, وہاں ایک عظیم تحفہ بھی ہے, ایک بڑی نعمت بھی ہے. اور میں کہتا ہوں اس لحاظ کے لیے ایک بڑی نعمت ہے کہ اگر قیامت تک سارے بڑے بیٹھے رہا کرتے تو چھوٹوں کے جوہر کھلنے کی کوئی صورت نہ ہو, چھوٹوں کا نہ علم سامنے آتا نہ کمال سامنے آتا, بابا بڑوں کا کمال سامنے رہتا, سب اس میں دبے رہتے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک دنیا میں تشریف رکھتے تو صحابہ کے جوہر نہیں کھل سکتے, وہ ہر وقت اطاعت کی آئی اور اطاعت گزاری میں رہتے, مستقل ہو کر آگے اپنی طبیعت اور قلب کے جوہر دکھلاتے. نہ فاروق اعظم کے جوہر کھلتے, نہ صدیق اکبر کے جوہر کھلتے, یہ تو جبھی کھلے جب حضور تشریف دے گئے, یہ قائم مقام بن. تو نبی کا کام انجام دیا تو اس میں تباہ کے جوہر کھلے, قلوب کے جوہر کھلے. تو میں کہتا ہوں کہ اس لحاظ سے بھی بہت نعمت ہے کہ چھوٹوں کے جوہر کھلنے کا ایک ذریعہ. آج اگر مولانا خیر محمد صاحب نہیں ہے, بے شک رد کی چیز ہے, لیکن ان کے خلق صالح موجود ہیں, ان کی ذریت صالحہ موجود ہے, ان کے تلامذہ موجود ہیں, وہ جاری رکھیں گے اس کام کو, اور ان کی طبیعتوں میں جو مقنون جوہر ہیں وہ کھلیں گے علم کے راستے سے. اگر مولانا ہی بیٹھے رہتے وہ کبھی نہ کھل سکتی چیز ہے. تو بہت کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک فائدے کی چیز ہے کہ اگلوں کے جوہر کھلنے کا ذریعہ, اگلے دنیا کو آباد کریں گے وہی کلمہ پہنچائیں گے. پھر یہ کہ ہر زمانے کی نفسیات الگ الگ ہوتی ہیں, ہر 100 برس کے بعد نفسیات بدل جاتی ہیں. اسی واسطے وعدہ دیا گیا ہے قرآن میں حدیث میں کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا, ہر قرن پر مجدد کا وعدہ دیا گیا ہے کہ جاہلانہ طریق پر جو تعویلیں کر کر کے دین میں خلط مل پیدا کر دیں گے, اللہ 100 برس کے بعد پھر مجدد پیدا کرے گا, وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے پھر دین کو نکھار دے گا, اور پھر آہراست پر لگا دے گا, پھر رواجات پہنچائیں گے, سبھی ختم ہو گئی کتنے بڑھیں گے, پھر اللہ کسی مجدد کو بھیج دے گا, وہ پھر نکھارے گا. یہ جو 100 برس سے ایک قرن پہ وعدہ دیا گیا ہے, اس کی بنا یہی ہے کہ 100 برس میں ایک نسل ختم ہو کے دوسری نسل کا آغاز ہو جاتا ہے, اور ہر آئندہ آنے والی نسل کے نظریات الگ ہوتے ہیں, افکار الگ ہوتے ہیں, نفسیات الگ ہوتی ہے. اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ اسی دور کے اہل علم انہیں کی نفسیات میں انہیں دین سمجھانے والے ہوں. پرانے لوگ اگر ہوتے وہ اپنی نفسیات پر سمجھاتے, نئے لوگ نہ سمجھتے دین کو, اسی لیے اللہ نے موت کو رکھا تاکہ نئے لوگ جب آئیں تو نئے مربی بھی پیدا ہوں, اسی زمانے کی اصطلاح میں اسی زبان میں اسی ڈھنگ سے بھی ان کو پیش کرے اور سمجھائے. تو موت اس لحاظ سے بڑی نعمت ثابت ہوئی کہ یہ ذریعہ ہے اگلوں کے جوہر کھلنے, یہ ذریعہ ہے تربیت اور اصلاح کے, تفنن کا, تعلم کا, کہ مختلف الوان سے تربیت خداوندی ظاہر ہوگی. ایک زمانہ تھا کہ روایت کا غلبہ, تو عوام میں سے کوئی اس وقت تک بات نہیں مانتا تھا دین کی جب تک کہ سند پر سے کوئی حدیث نہ سنا دی جائے. تو روایت کا دور تھا, روایتی طور پر دین کو بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد دور آیا عقل پسندی کا, معتزلہ کا دور ہے. کوئی شخص دینی مسئلہ نہیں مانتا تھا جب تک کہ عقلی پیغام میں نہ سمجھاؤ. تو ایسے علماء اللہ نے کھڑے کیے, امام رازی اور امام غزالی, سے انہوں نے انہیں کی زبان میں دین سمجھایا اور انہیں تاکید کیا. پھر ایک زمانہ آیا تصوف پسندی, کہ جب تک کہ صوفیانہ رنگ میں کوئی نہ سمجھائے, یہ سمجھتے تھے لوگ. تو ایسے صوفیائے کرام اللہ نے کھڑے کیے کہ ہر مسئلے کو وہ صوفیانہ رنگ میں دلوں میں اتار دیتے تھے اور لوگ ماننے پر مجبور ہوتے. آج حسیات کا دور ہے, فلسفہ قدیمہ کا دور ختم ہوا, جو محض نظریاتی طور پر فلسفہ تھا. آج حسیات کا دور ہے, مشاہدات کا دور ہے. تو جب تک کہ ایسے علماء نہ ہوں کہ مشاہدات کے انداز سے, سائنس کے انداز سے, حصے مثالوں سے دین کو نہ سمجھائیں, لوگ نہیں سمجھیں گے. تو اگر پرانے لوگ بیٹھے رہتے جو آج کی اصطلاحات سے واقف نہیں تھے تو دین نہ سمجھا سکتے. اللہ نے انہیں اٹھا لیا, ان کے خلف تارے پیدا کر دیے کہ تم اس دور پہ ہو, لہٰذا اسی رنگ میں سمجھاؤ لو. تو بہرحال موت جیسے فضا اکبر ہے, جیسے عظیم ترین مصیبت ہے, ویسے ہی عظیم ترین نعمت بھی ہے, ویسے ہی عظیم ترین انعام خداوندی بھی ہے. تو موت کے بارے میں صرف ایک ہی پہلو سامنے نہ رہنا چاہیے, وہ ہے ہائے افسوس کا. ہائے افسوس کا نہیں بلکہ خوشی کا بھی ایک پہلو ہے کہ یہ تحفہ ہے مومن کا, یہ طریقہ ہے اور واسطہ ہے اللہ سے ملنے کا, یہ طریقہ ہے دنیا کی آباد کاری کا, یہ طریقہ ہے نئے سے نئے علوم کے پیدا ہونے اور نئے سے نئے مربیوں کے پیدا ہونے کا. اس لیے موت کا ایک ہی پہلو نہیں کہ اس سے ڈرے, بلکہ موت کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے. اس واسطے حق تعالیٰ شانوں نے فرمایا کہ میت ہونے پر پہلا کام یہ ہے کہ صبر کرو اور انا للہ ہو. دوسرا کام یہ ہے کہ اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کرو. وہ رونے سے نہیں پہنچتا, ثواب پہنچانے سے پہنچتا. جتنا ہی سارے ثواب ہوگا اس کے لیے باعث خیر و برکت ہوگا. تو میت کے لیے ہمیں نافع بننا چاہیے, اور میت کا نام آئے تو اس کے لیے فائدے کے سامان ہم پہنچانے چاہیے. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ان کو محاسن موتا کو اپنے مرنے والوں کی خوبیاں یاد کرو اور بیان کرو لوگوں کے سامنے. مرنے والے کی برائیوں کا ذکر مت کرو, برائیاں ختم ہو گئی, اب اس کا معاملہ اللہ کی ساتھ. اللہ نے اگر وقت دیا ہو تو تم یہاں برائیاں بیان کرتے ہو, اس سے کیا ہو, چاہے تمہاری زبان بندی ہوگی جیسے مقبول ہو گیا. جتنا ممکن ہو اس کی خوبیوں کا ذکر کرو, اس کی اچھائیوں کا ذکر کرو, تاکہ لوگوں کو رغبت پیدا ہو اچھا کام کرنے کے لیے, موت کی تمنا نہ پیدا ہو. تو بہرحال میت کے بعد دوسرا کام یہی ہے کہ تبھی غم تو ہے تبھی, اس سے اللہ نے نہیں روکا, لیکن عقلاً روک دیا ہے کہ غم کو پال کے ذریعے مت بیٹھا. وہ رسمی غم ہو چاہے اس زمانے جاہلیت میں رسول, زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا تھا, وصیت کر کے جاتا تھا کہ مجھے 6 مہینے رویا جائے, مجھے برس ہی رویا جائے, تاکہ لوگ یوں سمجھے کہ بڑا آدمی مر گیا. اب کس کی آنکھ میں اتنے آنسو ہے کہ 6 مہینے رو لے گئے. تو عورتیں اچھی جاتی تھی تیار پر رونے کے لیے, اس لیے کہ انہیں رونے کی مشقوں کی ہے, میں جہاں گردن جھکائی اور ٹپ ٹپ آنسو لے لے کے روم میں. تو یہ بہت مشاف ہے, تو کرایہ پر رونے والیاں رکھی جاتی تھی. جہاں انہوں نے دیکھا کہ کوئی تعزیت کے لیے آ رہا ہے یا کوئی نیا آدمی, گھاٹ آ کر انہوں نے گھیرا بنایا اور ہائے ہائے شروع کیے کہ واہ یمنا, واہ شمسا, واہ کدا, واہ خبرا, ہائے تو پہاڑ کا, رو رہی ہے بیٹھی. تو راہگیر کہتے تھے تو بڑا آدمی مر گیا, 6 مہینے گزر گئے, اب تک رویا جا رہا ہے, کہ وہ آرام اچھی بڑے ہو گئے. ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی رونا حقیقی رونا تھوڑا ہی, ایک رسمی بناوٹی رونا ہے. تو اسلام نے تسنن اور بناوٹ نہیں سکھلائی ہے, حقیقت بتلائی ہے کہ محض بناوٹ, محض تسنن سے کوئی کام کرنا یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا. جو اصلیت ہے اس پر رہو, تبھی غم ہو اس کا مظاہرہ کرنا, لیکن عقلی طور پر غم کو پالو اور بہاتے ہو, یہ زمانے جاہلیت کی رسم ہے, اسلام نے یہ رسم نہیں رکھتا. اس نے تو سیدھی بات بتلا دی کہ جب کوئی انتقال کرے تو دعا بتلا دی جو صبر آ جاتا ہے اس سے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں گویا صبر اور تسلی کا پورا سامان ہوئی. جب آدمی نے یوں کہا کہ انا للہ, ہم سب اللہ کے دل ہیں, تو دل میں عقلی طور پر صبر آ گیا کہ جب ہم اللہ کی دل ہیں تو اپنے مملوک میں جو چاہے وہ تصرف کرے, چاہے وہ کھا رہے چاہے دنیا میں زندہ رکھے, ہم کون ہیں اس میں دخل دینے والے, تو صبر آ جائے گا عقلی طور پر کہ ہم مملوک ہیں اور مالک کو اختیار ہے کہ اپنے مملوک میں جو چاہے تصرف کرے. تو عقلاً صبر آ گیا, مگر زبان ابھی تک گھٹن موجود تھی. کبھی رنج کم نہیں ہوا تھا تو دوسرے جملے نے رفع کر دیا کہ وہ انا الیہ راجعون, ہم بھی تو وہیں پہنچنے والے ہیں جہاں یہ بھی آیا. تو وہ جو کبھی غم تھا وہ بھی نکل گیا کہ جب ہم بھی وہیں جائیں گے تو ملاقات ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے, تھوڑا ہی نہ ہوئے. تو انا للہ کے لفظ سے عقلاً صبر آ جاتا ہے اور انا الیہ راجعون سے تبن بھی صبر آ جاتا ہے. اس لیے یہ دعوت لائی گئی تاکہ صبر و تحمل کے بعد اپنے عمل میں لگے, اپنی آخرت کو درست کرے, غم میں نہ ہونے بیٹھے. عرفی اگر بغیریا میسر سدے وصال, سر سال بھی کما و تمنا گئی سن. اگر رونے سے مرنے والا واپس آ جایا کرتا تو ہم تو ہزار برس رو لیا کرتے بیٹھ, مگر کوئی واپس آنے والا نہیں, جو گیا تو گیا, اب اس جہاز میں وہ دوبارہ آنے والا نہیں. اب تو ملاقات ہوگی تو اس جہاز میں ہوگی, جبکہ یہ جہاز بھی ختم ہو جائے گا. تو مومن کو تو ہر وقت آس لگی ہے کہ اب میں اپنے عزیزوں سے ملوں گا, اب دوستوں سے ملوں گا, اب فلاں سے ملوں گا. کافر جس نے ساری زندگی اسی دنیا کو سمجھا ہے, مایوس وہ ہے, آگے اسے کچھ ملا ہی نہیں, کوئی تمنا ہی نہیں اسے. تو بہرحال اس کلمے سے صبر آ جاتا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں اس وقت نہ کوئی جلسہ مقصود تھا, نہ کوئی بات کہنا مقصود تھا, نہ تقریر مقصود تھی, تعزیت مقصود تھی. اور تعزیت ہنگاموں کو نہیں چاہتی. یہ ہمارے مولانا شریف صاحب نے بیٹھے بٹھائے خام خواہ آپ لوگوں کو تکلیف دی, میں تعزیت کے لیے حاضر ہوا تھا, بس تعزیت کر کے واپس ہو جاتا. لیکن خیر بہرحال جب آپ حضرات تشریف لے آئے اور آپ کا کرم ہوا اور ہماری سعادت ہوئی کہ اتنے بھائیوں کی زیارت نصیب ہو گئی, اتنے بھائیوں سے ملنا نصیب ہو گیا, تو جب مجمع کی حیات ایسی بن گئی کہ آپ سامنے بیٹھ گئے, مجھے بٹھلا دیا اس کرسی میں اور سامنے رکھ دیا لاؤڈ اسپیکر, تو ہاں کبھی کچھ نہ کچھ بولنا ہی پڑتا ہے. یہ حیات مختلف ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کہا جائے. اس لیے میں نے وہی جنکل میں کہے جو آنے کے مقصد سے متعلق تھے, اور وہ مقصد تھا تعزیت. تو تعزیتی کے سلسلے میں کچھ موت کا ذکر, کچھ موت کے پہلوؤں کا ذکر, کچھ مولانا کی خیر و خوبی کا ذکر, کچھ ان کے پسماندوں اور ان کے خلقاء کے خوبیوں کا ذکر, یہی چیز آ سکتی تھی تعزیت میں. اس لیے چند جملے عرض کیے گئے. حق تعالی شان ہو ہمیں صبر کی بھی توفیق دے, اور مولانا کا نعم البدر زیادہ سے زیادہ ہمیں عطا فرمائے, اور ان کا کام تھا اس کو حق تعالی جاری رکھے. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك خير الحياة وخير الممات وسخر موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلواتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين.